الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس کائنات کے بنانے کا مقصد اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اطاعت کے دو حصے ہیں، اللہ کی اطاعت اس کے دو حصے ہیں، ایک کو معروفات کہتے ہیں اور ایک کو منکرات کہتے ہیں۔ معروفات سے مراد وہ چیزیں جو کرنے کی ہیں اور منکرات سے مراد وہ چیزیں جو نہ کرنے کی ہیں۔ انسان مطیع اور فرما بردار، انسان اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا اس وقت کہلائے گا جبکہ معروفات پر بھی عمل ہو اور منکرات سے بھی وہ بچتا ہو۔ اگر کوئی شخص نیکیوں پر اور معروفات پہ تو چلتا ہے، لیکن جو چیزیں منکر اور معصیت اور گناہ کی ہیں ان کو انسان نہیں چھوڑتا، اس سے نہیں بچتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پورے طور پر مطیع اور فرما بردار نہیں ہے۔ کامل اطاعت، مکمل مطیع اور فرما بردار ہونا، اس کے دو جز ہیں، اس کے دو پہیے ہیں۔ جس طرح دو پہیے کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، اسی طرح دو پہیوں کے بغیر یعنی حسنات پہ چلنا، سیئات کو چھوڑنا، معروفات کو اختیار کرنا اور منکرات سے بچنا، یہ دو پہیے ہیں۔ جب تک یہ دو پہیے انسان کی زندگی میں لگے ہوئے نہ ہوں، اس وقت تک انسان مطیع اور فرما بردار نہیں کہلا سکتا۔ اب اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو احکامات دیے ہیں، اللہ نے جو قرآن کریم میں احکام دیے ہیں، وہ احکام دو طرح کے ہیں۔ کچھ احکام وہ ہیں کہ جس کا تعلق ہمارے ظاہر جسم سے ہے، ہمارے بدن سے ہے، اس کا تعلق ہمارے ظاہر جسم سے ہے، ان کو احکام ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ احکام ایسے ہیں کہ جس کا تعلق ہمارے ظاہر سے نہیں ہے، ہمارے جسم کے اوپری حصے پر وہ نظر نہیں آتا، اس کا تعلق ہمارے جسم ظاہر سے نہیں ہے بلکہ ہمارے باطن اور اندر سے ہے، جس کو آپ قلب کہہ لیجئے، روح کہہ لیجئے، یا جس کو آپ باطن کہہ لیجئے، ان احکام کا تعلق ہمارے قلب سے ہے اور باطن سے ہے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح ہمیں اپنی نگاہوں سے کچھ احکام فرض نظر آتے ہیں کہ یہ تو فرض ہیں، اس کو تو کرنا ہی کرنا اور ضروری ہے، مثال کے طور پہ نماز کا پڑھنا فرض ہے، روزے کا رکھنا، زکوٰۃ کا دینا، حج کرنا اور دیگر فرائض۔ تو جو فرائض ہیں، جو ظاہری فرائض ہیں، جس طرح ان کو کرنا ضروری ہے، اسی طرح وہ فرائض، وہ احکام، وہ فریضہ جس کا تعلق ہمارے ظاہر جسم سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہمارے قلب اور ہمارے باطن اور ہمارے اندر سے ہے، اس کا کرنا بھی فرض کے درجے میں ہے، وہ بعین ہی فرض ہے۔ بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو احکام انسان کے قلب سے متعلق ہیں، اس میں بعض احکام وہ ہیں کہ جس کا تعلق فرض لعین ہی سے ہے، اس کا تعلق فرض لعین ہی سے ہے، وہ فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض لعین ہی سے ہے، اس میں ایک ایک حکم فرض لعین ہی کے درجے میں ہے۔ تو اب تک نتیجہ نکالیے کہ احکام جو ہمیں آپ کو دیے گئے ہیں، جو شریعت کا مجموعہ ہے، یہ احکام دو طرح کے ہیں، احکام ظاہرہ اور احکام باطنہ۔ جس طرح احکام ظاہرہ فرض ہیں، اسی طرح احکام باطنہ بھی فرض ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیے کہ جو احکام ظاہرہ ہیں، یہ احکام ظاہرہ کے پھر دو حصے ہیں، کچھ حصہ، ایک حصہ عمل کا کہلاتا ہے، معروفات کا کہلاتا ہے، اور ایک حصہ منکرات اور معاصی اور گناہ کا کہلاتا ہے۔ جس طرح اعمال کا کرنا ضروری ہے اور جس طرح ظاہری گناہوں کا چھوڑنا فرض ہے، چوری یہ ظاہری گناہ ہے، ڈکیتی یہ ظاہری گناہ ہے، ظلم یہ ظاہری گناہ ہے، دل آزاری کرنا زبان سے یہ ظاہری گناہ ہے، کسی کا مال غصب کرنا، کسی کی امانت میں خیانت کر لینا اور اسی طرح سے کسی کو قتل کر دینا، اسی طرح کسی پر بدنگاہی کرنا یا اسی طرح کسی انسان کو قتل کر دینا، یہ وہ گناہ ہیں جو احکام ظاہرہ کہلاتے ہیں۔ چوری بھی ہے، شراب نوشی بھی ہے، خیانت بھی ہے، دھوکہ دہی بھی ہے، یہ تمام کے تمام وہ گناہ ہیں یہ جو گناہ احکام ظاہرہ سے متعلق ہیں۔ عام طور پر اس وقت اکثر حضرات اس بات میں مبتلا ہیں کہ وہ احکام ظاہرہ میں اعمال کو، فرائض کو فرائض سمجھتے ہیں اور ظاہری گناہ کو ظاہری گناہ بھی سمجھتے ہیں، بچتے ہیں، کچھ نہیں بچتے، جو نہیں بچتے ہیں وہ بھی زیادہ تر اس ظاہری گناہ کو ظاہری گناہ سمجھتے ہیں۔ چوری کو انسان گناہ سمجھتا ہے، خیانت کو انسان گناہ سمجھتا ہے، گالی دینے کو انسان گناہ سمجھتا ہے، کوئی بچتا ہے کوئی نہیں بچتا، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ انسان اعمال ظاہرہ کو بھی سمجھ رہا ہے اور وہ گناہ جو ظاہری گناہ ہیں ان ظاہری گناہ کو بھی گناہ سمجھتا ہے۔ جب انسان کسی چیز کو گناہ سمجھتا ہے تو یا تو فوراً بچتا ہے یا اس سے بچنے کی امید کی جاتی ہے کہ انسان جس چیز کو نقصان دہ سمجھ رہا ہے اور جس کو گناہ اپنے حق میں جانتا ہے، اگرچہ ابھی نہیں بچ پاتا لیکن علم اور جاننے کا اتنا اثر ضرور ہوگا کہ آئندہ اس سے بچنے کی فکر کرے گا۔ لیکن جو گناہ انسان جس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، جس کو جانتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ کوئی گناہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے بچنے کی امید نہیں ہوتی، تو اب دیکھیں کہ کچھ گناہ وہ ہیں کہ جس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، ہمارے قلب سے ہے۔ جن گناہوں کا تعلق ہمارے باطن، ہمارے قلب سے ہے، عامتاً اکثر و بیشتر حضرات یہ جانتے اور سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی ایسا گناہ بھی ہے کہ جس گناہ کا تعلق ہمارے باطن سے، ہمارے قلب سے ہے، اور جو گناہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، ایسی بھی کچھ چیزیں گناہ کی ہیں، بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ حالانکہ انسان کا جو نفس ہے، انسان کا جو قلب ہے، انسان کا جو دل ہے، اس سے کچھ گناہ متعلق ہیں۔ وہ گناہ کیا ہیں؟ نمبر ایک حسد، یہ انسان کے اندر کا گناہ ہے، کینہ یہ انسان کے اندر کا گناہ ہے، عجب اپنے آپ کو بہتر سمجھنا عجب یہ انسان کے اندر کا گناہ ہے، کبر یہ انسان کے اندر کا گناہ ہے، تحقیر کسی انسان کو گھٹیا سمجھنا یہ انسان کے اندر کا گناہ ہے، اسی طرح سے بے صبری اور ناشکری، بے صبری انسان بے صبرا ہو جائے یہ انسان کے اندر کا گناہ ہے، ناشکری یہ انسان کے اندر کا گناہ ہے، اسی طرح سے توہین اور تحقیر، دل کے اندر تحقیر یہ انسان کے اندر کا گناہ ہے، اس طرح بہت سارے گناہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے قلب انسان کے اندر سے ہے، لیکن انسان یا تو اس کو جانتا اور سمجھتا نہیں ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، حالانکہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے قلب اور اپنے نفس کو ان گناہوں سے پاک اور صاف کرنا یہ فرض عین کے درجے میں، فرض عین کے درجے میں ہے، اور علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور جس طرح زنا سے بچنا فرض ہے، شراب اور چوری سے بچنا فرض ہے، خیانت اور غصب سے بچنا فرض ہے، فرماتے ہیں اسی طرح دل کی جو بیماریاں ہیں، حسد سے بچنا فرض ہے، کینے سے بچنا فرض ہے، عجب اور کبر سے بچنا فرض ہے، ریا اور سمعا سے بچنا فرض ہے، توہین اور تحقیر سے بچنا فرض ہے، ناشکری اور بے صبری سے بچنا فرض ہے، فرماتے ہیں پھر اخیر میں کہ اعمال ظاہرہ جس درجے کے فرض ہیں اس سے کہیں زیادہ، کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان باطنی بیماریوں سے بچنا فرض ہے، اور پھر اس کی وجہ لکھی ہے، وجہ یہ لکھی ہے کہ انسان جو بھی اعمال ظاہرہ کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، تسبیح، ذکر، استغفار وغیرہ، صدقہ، خیرات، یہ تمام چیزیں انسان کرتا ہے تو انسان کے دفتر میں، انسان کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن آپ نے صبح بھی سنا کہ حسد ایک ایسا گناہ ہے، یأکل الحسنات، کہ حسد انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جلنے سے کیا ہوتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو جب جلاتی ہے تو اس لکڑی کا پہلے ایک وجود ہوتا ہے، اس کا ایک وجود دیکھتے ہیں، ایک ڈنٹھل ہوتا ہے، اس کا ایک وجود ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی چنگاری جب اس لکڑی کو، اس تنے کو، اس درخت کو، اس ٹہنی کو جب وہ چنگاری جلا دیتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ لکڑی راکھ بن جاتی ہے، پھر راکھ ہونے کے بعد اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، گویا حسد کی بنیاد پر تمہاری نیکیاں، تمہارے انوارات، رفع درجات کی چیزیں وہ تمام کی تمام ختم ہو جاتی ہیں، تو علامہ شامی کہتے ہیں کہ دیکھو سارے اعمال ظاہرہ کر کے تم نے اجر و ثواب کیا اور مختلف اعمال ظاہرہ کیے اور مختلف اعمال ظاہرہ کے بعد باطن کا، اندر کا ایک گناہ کینہ، ایک گناہ حسد، ایک گناہ کبر اور بڑائی اور غرور اور گھمنڈ، یہ ایک گناہ تمہاری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو چیزیں ختم کر دیتی ہوں، نیکیوں کو مٹا دیتی ہوں، اس سے بچنا تو بدرجہ اولا فرض ہوگا، اس سے بچنا بدرجہ اولا فرض ہوگا، تو باطنی چیزوں کو، باطنی گناہوں سے دل کو اور نفس کو پاک کرنا یہ فرض ہے، اور فرض لعین ہی ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے بلکہ فرض لعین ہی، اور دیگر احکام کے مقابلے میں اس کی فرضیت کچھ زیادہ ہی اہم ہے۔ اب اپنے باطن اور اپنے اندر سے ان بیماریوں کو ختم کرنا، اپنے باطن، اپنے نفس، اپنے دل سے ان بیماریوں کو ختم کرنا، اسی ختم کرنے کا نام تزکیہ ہے، اسی ختم کرنے کا نام تزکیہ ہے، جس تزکیے کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر کیا ہے، اور مختلف جگہوں پر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عجیب بات ہے کہ انبیاء کرام کے آنے کا جو مقصد دنیا میں بتایا، کہ دنیا میں انبیاء کرام کے آنے کا جو مقصد ہے، آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کا مقصد کتنا عظیم ہے، جہاں بھی اللہ نے نبی کے دنیا میں آنے کا جو مقصد بتایا ہے، جہاں تعلیم کتاب ہے، جہاں حکمت کتاب ہے، وہیں اللہ تعالی نے مقصد نبوت میں اللہ نے تزکیہ کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ کہیں ایسا نہیں کہ اللہ نے تزکیہ کو ذکر نہیں کیا، گویا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ نبی کے آنے کا منشا اور نبی کے آنے کا مقصد جہاں اعمال ظاہرہ سے امت کو واقف کرانا ہے، جہاں ظاہری گناہوں سے امت کو واقف کرا کر بچنے کی تلقین کرنا ہے، وہیں نبی کے آنے کا مقصد باطنی گناہوں سے واقف کرانا اور باطنی گناہوں سے بچنے کی تلقین کرنا اور بچنے کا راستہ بتلانا، یہ نبی کے آنے کا مقصد ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ باطنی چیزوں کو اندر سے کھرچ دینا اور باطنی گناہوں کو اندر سے کھرچ دینا اور اس کو زائل کر دینا کتنا اہم ہے۔ اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب اس کا تذکرہ کیا تو 6-7 جگہوں پر اللہ نے قسم کھایا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالحمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا۔ یہ اتنے موقع پر اللہ نے پہلے قسمیں کھائی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کسی چیز کو جب بیان کرنا ہوتا ہے اور کسی چیز کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی ضرورت، اس کی افادیت کو جب بیان کرنا ہوتا ہے تو اللہ ایک دو قسمیں کھاتے ہیں۔ یہاں بار بار اللہ نے قسمیں کھائی ہے، اور اس قسم کی بڑی عجیب حکمت ہے۔ آسمان کی قسم، زمین کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، سورج کی قسم اور یہ چاند کی قسم، یہ کائنات میں جن کائنات کا وجود جن چیزوں سے ہے اور کائنات میں جن چیزوں سے تغیرات و انقلابات ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قسمیں کھائی، اور قسم کھانے کے بعد پھر اللہ نے اخیر میں کہا قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب وہ انسان ہوگا جس نے اپنے باطن، اپنے قلب، اپنے نفس کو جس نے پاکیزہ بنایا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ باطنی پاکیزگی اور دل کی صفائی اور نفس کی ستھرائی کتنی زیادہ ہے، یہ فرض کے درجے میں ہے۔ اب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں اللہ نے آپ کی نگاہ میں، اللہ نے آپ کی صحبت میں، اللہ نے آپ کے کلام میں وہ تاثیر عطا فرمائی تھی کہ جو بندے خدا ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ کے سامنے آ جاتا اور آپ کی نگاہ نبوت کلمے کی حالت میں اس پہ پڑ جاتی تو آپ کی نگاہ میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی، اللہ نے وہ طاقت و قوت رکھی تھی اللہ نے آپ کی نگاہوں میں، کہ ایک نگاہ کے پڑھتے ہی اس صحابی کے اندر، ان صحابی کا باطن، اس صحابی کی روح، اس صحابی کا قلب، اس صحابی کا نفس مجلا، مصفا، منور اور روشن ہو جاتا تھا۔ وہاں ان کو اپنے قلب کی اس گندگیوں کو زائل کرنے کے لیے اور قلب کی خرابیوں اور قلب کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ان حضرات صحابہ کو کچھ اور کرنا نہیں پڑا، بلکہ نگاہ نبوت کا فیض تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اور آپ کی صحبت کی تاثیر، اس کا اثر تھا کہ فوراً ہی ان کا قلب مجلا اور مصفہ ہو جاتا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج صبح وہ ایمان لاتے ہیں اور شام میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے بہ پڑتے ہیں، وہ بے تحاشا خدا کے سامنے روتے ہیں۔ کل کی شام تک تو ان کا دل پتھر کی طرح ہوتا تھا، دل میں قساوت ہوتی تھی، دل میں نفرت ہوتی تھی، اور آج کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے آپ کی صحبت میں بیٹھے اور آپ کی نگاہ نبوت ان کے قلب پر، ان کے روح پر، ان کے چہرے پر پڑی تو اللہ نے ان کے باطن میں باطل کو بدل دیا، اب وہی صحابی کہلانے لگے۔ لیکن یہ نگاہ نبوت ظاہر ہے کہ جب تک آپ تھے اسی وقت تک تھی، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ظاہر بات ہے کہ جیسے جیسے زمانہ نبوت سے دور ہوتا گیا، خیر القرون کا زمانہ جیسے جیسے ختم ہوتا گیا، اس کے بعد ویسے ویسے یہ باطنی بیماریوں کے زائل کرنے کے طریقے تھوڑے بدلتے گئے۔ یہ خانقاہی نظام، یہ خانقاہی نظام کا اصل بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نمازی بن جائیں، یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ روزے دار بن جائیں، یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ تلاوت کرنے والے بن جائیں، یہ مقصد نہیں ہے کہ بہت زیادہ ذکر و اذکار کرنے والے بن جائے، یہ خانقاہی نظام کا مقصد یہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑا مقصد یہ ہے کہ خانقاہی نظام میں انسان رہتے ہوئے، کسی کی صحبت میں انسان رہتے ہوئے، اس سلسلے سے جڑ کر انسان در حقیقت اپنے باطن کو جھانکے کہ ہمارے باطن میں کون سی باطنی بیماریاں اور باطنی امراض کون کون سے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، اس کو انسان تلاش کرے اور تلاش کر کے پھر اس کو زائل کرنے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں یہ اس ماحول میں رہتے ہوئے جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو یہ قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کی روشنی سے انسان کو اپنے باطنی مرض کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ عام ماحول میں انسان اپنے باطن کو نہیں سمجھ پاتا، لیکن ایک خاص ماحول میں انسان جب رہتا ہے اور تلاوت میں لگا رہتا ہے، ذکر میں لگا رہتا ہے، اور پھر اس کے دل پر ذکر کا نور پڑتا ہے، اس کے دل پر قرآن کریم کے انوارات پڑتے ہیں، تو پھر انسان اپنے باطن کو جھانکتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ میرے اندر تو حسد بھی ہے، فلاں کو ایسا ہوا تو اس وقت میرا دل سکڑ گیا تھا، میرے اندر زوال نعمت کا مادہ آ گیا تھا، یا ایک قدم نیچے اس کو دیکھ کر ہمارا دل تھوڑا سکڑ گیا تھا، خوش نہیں ہوا تھا ہمارا دل، اس کو یہ دولت کہاں سے ملی، اس کو یہ گاڑی کہاں سے آ گئی، اور پھر اس کے پاس یہ فلاں چیز کہاں سے آ گئی، اس کو دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے تھی، خوشی نہیں ہوئی، بلکہ دل ہمارا اندر سے سکڑنے لگا۔ یہ سکڑنے لگنا یہ بھی حسد کی علامت ہے۔ تو انسان کو محسوس ہوتا ہے، یا اچھا فلاں سے ہماری بات نہیں ہو رہی ہے، فلاں کے بارے میں میرے دل میں ایسا گمان ہے، تو میرے اندر کینہ بھی ہے، اچھا میرے اندر جو ہے یہ عجب بھی ہے، میں اپنی نیکیوں کو دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں کہ سب میں سب سے بہتر تو میں ہی ہوں، یہ عجب میرے اندر ہے۔ تو خلاصہ یہ نکالیے کہ ایسے نورانی ماحول میں رہنے کا ایک بڑا اثر، ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا باطن نظر آتا ہے، اپنے اندر کی چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں، اور جب انسان کو اپنے باطن کی چیزیں اور باطن نظر آتا ہے تب تو انسان علاج کرے گا، علاج کی فکریں کرے گا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب تک انسان کو بیماری کا پتہ ہی نہ ہو تو علاج کیسے کرے گا، بچے گا کیسے؟ تو اس خانقاہی ماحول کا منشا، ہمارے اور آپ کے آنے کا مقصد، یاد رکھیے، صرف تلاوت کرنا نہیں، صرف ذکر و اذکار کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد، بنیادی مقصد، ایک اہم فریضے کو، ایک اہم فرض کو ادا کرنا ہے، اور وہ اہم فرض یہ ہے، دوسرے تمام فرائض سے ایک اہم فرض یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کو جھانکیں اور اپنے باطن کے اندر تلاش کریں کہ ہمارے اندر کون کون سا گناہ ہے، اس گناہ کو گناہ سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اس کو دور کرنے، اس کو زائل کرنے کی کوشش کریں۔ جب اس کو دور کرنے اور زائل کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو اس کے بعد پھر کسی سے مشورہ بھی کریں گے کہ میرے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اسی چیز کو دور کرنے کا نام تصوف اور سلوک ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے کے ایک بزرگ جن کو رئیس الاحرار کہا جاتا تھا، یہ لدھیانہ کے رہنے والے تھے اور جنہوں نے جنگ آزادی میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اور بڑی لمبی تاریخ ان کی ہے، اور علماء ان کو بڑی ہی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ اپنے پڑھنے کے زمانے میں، بلکہ اپنے ابتدائی زمانے میں، تصوف کو نہیں مانتے تھے، خانقاہی نظام کو وہ نہیں مانتے تھے۔ یہ کیا گردن جھکانا اور گردن ہلانا اور اللہ اللہ کرنا، یہ کیا چیزیں ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ وہ تو ایک موقع پر خیال آیا کہ چلو ہمارے زمانے کے ایک بزرگ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ رائے پور میں رہتے ہیں اور وہاں بھی یہ نظام چلتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہم ذرا ان کی ملاقات، ان کی دعا کے واسطے جاتے ہیں۔ تو جاتے ہوئے راستے میں سہارنپور پڑتا تھا، اور سہارنپور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بالکل جوانی تھی اور خانقاہی نظام چل رہا تھا، تو وہاں پہنچے اور انداز تھوڑا دوستانہ تھا، تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے بالا خانے پر، مدرسے کے کتب خانے میں، بالا خانے پر کتاب دیکھ رہے تھے، تو اس سیڑھی سے جلدی 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 چڑھ کے گئے اور دوستانہ انداز میں کہا، زکریا او زکریا، کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ تصوف کس کو کہتے ہیں، تصوف کیا بلا ہے، تصوف کس کو کہتے ہیں، تصوف کیا بلا ہے؟ ذرا سوچ کے جواب دیجو، میں جا رہا ہوں رائے پور، ایک دن وہاں رہوں گا، ایک دن میں سوچ کے صحیح جواب دیجیو۔ صحیح جواب دینا اس کا کہ تصوف کیا بلا ہے، یہ کہاں سے لائے، اور میں ابھی جواب نہیں چاہیے، مجھے مضبوط جواب چاہیے، مدلل جواب چاہیے، اور میں یہاں سے رائے پور جا رہا ہوں، کل لوٹوں گا، کل جواب دیجیے گا۔ دوستانہ تھا۔ تو حضرت شیخ زکریا نے فرمایا، بھائی سنو سنو، اتنی جلدی کیا ہے، جواب لیتے جاؤ۔ کہ نہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، کل جواب لوں گا، اور مضبوط جواب لوں گا، اور بحث کروں گا۔ کہ بھائی ابھی جواب لے لوں۔ کہا جواب کیا ہے؟ کہا تصوف نام ہے اپنے باطن سے گناہوں کے کھوٹ کو ختم کر دینے کا۔ کیا فرمایا؟ تصوف نام ہے اپنے باطن سے، اپنے اندر سے گناہوں کے کھوٹ کو، گناہوں کے کیل کانٹے کو، گناہوں کے ذرے کو، گناہوں کے مادے کو اپنے دل سے ختم کرنے کا نام یہی تصوف ہے۔ بتاؤ گناہ سے بچنا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ رئیس الاحرار فرماتے کہ میں حیران ہو گیا کہ میں تصوف کے بارے میں سوچ کے گیا تھا کہ اگر یہ تصوف کے بارے میں کہیں گے، ایسا کہیں گے تو میں یہ توڑ کروں گا، یہ کہیں گے تو میں یہ جواب دوں گا، یہ کہیں گے تو یہ بحث کروں گا، چلنے نہیں دوں گا صوفی صاحب کو، کہتے چلنے نہیں دوں گا۔ لیکن ایک ایسا جواب دیا کہ تصوف نام ہے باطن کے گناہوں کے کھوٹ کو ختم کرنا، یہی تصوف اور خانقاہ کا خلاصہ ہے۔ بتاؤ یہ خانقاہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ فرض کے درجے میں ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں میری زبان بند ہو گئی اور سمجھ میں آ گیا کہ تصوف کیا چیز ہے۔ یہ تصوف، یہ سلوک جس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، بہت سے انداز اور طریقے بتائے جاتے ہیں، ان تمام کا خلاصہ، ان تمام کا لب لباب، ان تمام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بطور خاص انسان اپنے باطنی گناہوں سے، حسد سے، کینہ سے، غصہ سے، بے صبری سے، ناشکری سے، توہین سے، تحقیر سے، ریا سے، سمع سے، دکھلانے سے، اس طرح کی جو اندر کی چھپی ہوئی باریک اور لطیف بیماریاں ہیں، جو لطیف اور باریک اور خفی بیماری کو ہم جلدی سمجھ نہیں پاتے، انسان جب اس نظام میں آتا ہے اور اس نظام میں رہ کر اللہ اللہ کرتا ہے تو جو طلب صادق کے ساتھ آتا ہے، یقیناً اسے اپنے آپ، اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا خرابی تھی۔ اور اسی کو بعض بزرگوں نے بڑے عجیب انداز میں کہا کہ اس نظام میں لگنے سے پہلے پہلے انسان کی نظر دوسروں پر ہوتی ہے، فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا۔ جب انسان طلب صادق کے ساتھ اس لائن میں لگتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے تو انسان کو اب دوسرا نظر نہیں آتا، انسان کو خود اپنا نظر آتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ عیب ہے۔ جب یہ عیب اس کو نظر آتا ہے اور پھر اس عیب کی خرابی، اس کا نقصان سمجھ میں آتا ہے تو بھی انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی باطنی بیماری، اندر کی خرابی کو بچنے کا نام، اسی کا نام ہے تزکیہ، یعنی اپنے نفس کو پاک اور صاف کرنا، جو فرض کے درجے میں ہے۔ اس تمہید کے بعد آج جو ہمارا اور آپ کا سبق ہے، آج کی گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ ہم مراقبے اور ذکر کے درمیان یا اس کے اخیر میں اپنے نفس کو جھانکیں کہ ہمارے اندر کون کون سی برائی اور کون کون سی بیماری پائی جاتی ہے، کون کون سی بیماری پائی جاتی ہے، کس کس بیماری کا چسکا ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، اور آج ہم کو محسوس ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا کہ میرے اندر یہ بیماری۔ جب آپ کو اپنے اندر کچھ نہ کچھ نظر آئے، اور یقیناً نظر آئے گا، یقیناً نظر آئے گا، یاد رکھیے ہمارے شیخ دامت برکاتم کا بڑا عجیب جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں جب انسان اپنے قلب پر جھانکتا ہے تو پورے انسانوں میں انسان کا دل ہی ہے وہ جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، جو صحیح صحیح رپورٹ دیتا ہے، صحیح صحیح رپورٹ دیتا ہے۔ انسان کی زبان آپ رشوت سے بدل سکتے ہیں، انسان کی آنکھیں آپ رشوت سے بدل سکتے ہیں، لیکن انسان کے دل کو رشوت سے کوئی نہیں بدل سکتا۔ رشوت لے کر عدالت میں جھوٹی قسم کھانے والا، آستین چڑھا کر مضبوطی کے ساتھ، بڑے بڑے قسموں کے ساتھ جھوٹی شہادت دینے والا شہادت دے رہا ہے، وہاں بھی اس کا دل اس کو گواہی دے رہا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ہی وہ حصہ ہے جو کبھی رشوت بھی قبول نہیں کرتا، صحیح صحیح گواہی اس کو دے دیتا ہے۔ تو اب اگر ہم اپنے باطن میں جھانکیں گے، اپنے دل کو تلاش کریں گے، اس پر ذکر اور تلاوت اور اعمال کا نور پڑا ہوگا تو ہمارا دل ہمیں صحیح صحیح رپورٹ دے گا۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند بیماریاں ہم کو اپنے اندر نظر آئیں گی۔ جو چند بیماری نظر آئے تو جن سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ ان سے مشورہ کریں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے عیب کو چھپاتا ہے, ہر انسان اپنے عیب کو چھپاتا ہے. کوئی نہیں کہتا سڑکوں پہ جا کے کہ میں حاسد ہوں, میں بڑا متکبر ہوں, نہیں. لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ خانقاہی نظام سے جڑنے کے بعد اور راہ تصوف میں لگنے کے بعد انسان کا ضمیر اور انسان کا دل اس کو مجبور کرتا ہے کہ کسی نہ کسی کے پاس جا اور جا کر اپنے عیب کو کھول کھول کر بیان کر. یہ کون ہے جو اس کو کہہ رہا ہے کہ اپنے عیب کو کھول کھول کر بیان کر؟ ہر آدمی اپنے عیب کو چھپا کر اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنا چاہتا ہے, مگر اس راہ میں جب نور پڑتا ہے انسان کے دل پر اور تجلیات کا عکس پڑتا ہے انسان کے قلب پر تو وہی دل اس کو مجبور کرتا ہے کہ تو جا کسی کے پاس اور اس کو جا کر یہ کہہ کہ میرے اندر یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب ہے. تو جس سے انسان بتائے گا انشاءاللہ وہ اس کو سمجھائے گا کہ آپ کا علاج یہ ہے. تو ظاہر بات ہے یہی تزکیہ ہے. اس لیے ہمیں اب اپنے ذکر و اذکار کے بعد, ہر دن ذکر و اذکار کے بعد ایک کام تو کرنا ہے کہ اپنے دل کو جھانکنا ہے. آپ کو آپ کا عیب نظر آئے گا, اس کے بعد آپ مشورہ بھی کریں. تیسرے نمبر پر آپ اپنے اللہ سے دعا کریں. اصل مربی تو اللہ ہے, اصل تربیت کرنے والے تو اللہ کی ذات ہے. اے اللہ میں آپ کو پانا چاہتا ہوں, اللہ آپ کی محبتوں کو دل میں اتارنا چاہتا ہوں, آپ کے نور و تجلیات کو دل میں لانا چاہتا ہوں. اللہ یہ سب رکاوٹیں ہیں اور یہ سب کیل کاٹے اور گندگیاں ہیں, اے اللہ اس کو زائل کر دیجئے. تو بندہ ذکر کرے گا, تلاوت کرے گا, نمازیں پڑھے گا, دعائیں کرے گا, اللہ رب العزت اس کے دل کی ان باطنی بیماریوں کو دور کر دے گا. ورنہ یاد رکھیے کہ دنیا میں بے شمار نیکی کرنے والے, بے شمار نیکی کرنے والے, بڑے بڑے عمل کرنے والے کل قیامت کے میدان میں وہ حسرت میں ہوں گے, کل قیامت کے میدان میں وہ کفے افسوس ملتے ہوں گے, ہائے ہائے میرے سارے اعمال حسد کی بنا پر, کینے کی بنا پر ضائع ہو گئے, یہاں تو میرا کچھ بھی باقی نہ رہا. اس لیے وہاں کی حسرت سے بچنے کے لیے یہاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں بیٹھ جائیں. پورا دھیان, پورا خیال جمائیں, میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. پوری توجہ دھیان اللہ کی طرف جمائیے، میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے. ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ بھی ہو، ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ بھی ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم طهر قلبي من الرفاق، اللهم طهر قلبي من النفاق، اللهم طهر قلبي من الرياء، اللهم طهر قلبي من الرياء، اللهم طهر قلبي من الحسد، اللهم طهر قلبي من الحقد، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب کریم ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، باطن میں نہایت گندے ہیں، اللہ باطن سارے گناہوں کا مجموعہ بنا ہوا ہے، اے اللہ دل کے برتن میں سارے گناہ پڑے ہوئے ہیں اللہ، اور ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں، روزے دار سمجھتے ہیں، اللہ تیرا فرشتہ ہمارے دل کو حاسد سمجھ رہا ہے، تیرا فرشتہ ہمارے دل کو کینہ پرور سمجھ رہا ہے، تیرا فرشتہ ہمارے دل کو متکبر سمجھ رہا ہے، اے اللہ ہمارے باطن کے گناہوں کو پاک فرما دے، نجات عطا فرما دے، اے اللہ کامل اصلاح فرما دے، کامل تزکیہ فرما دے، اے اللہ تیرے گھر میں آ کر بیٹھے ہیں، اللہ تیرے گھر میں آ کر بیٹھے ہیں، اللہ یہ ظاہری اعمال، اللہ یہ ظاہری عبادتیں اپنے گھر پر بھی آسانی سے کر سکتے تھے، اللہ یہاں آنے کا مقصد اللہ باطن کو اللہ پاک کرنا ہے، اے اللہ ہم تو نہیں کر پائے، چھوٹا بچہ کپڑے کو صاف نہیں کر پاتا، ماں کو پھینک کر دے دیتا ہے، ماں پیار سے لے کر اسے صاف کر دیتی ہے، اللہ ہم اپنے باطن کو پاک نہیں کر پائے، اللہ اب آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ تیرے حوالے کرتے ہیں، اللہ تیرے حوالے کرتے ہیں، اے 70 ماہوں سے زیادہ ممتا و پیار رکھنے والے، اے 70 ماہوں سے زیادہ پیار و محبت رکھنے والے، اللہ ہمارے باطن کو پاک کر دیجئے، باطن کو صاف کر دیجئے، اللہ ہم نے مانا ایک ماں اپنے بچے کو اچھے کپڑے پہنا کر، اے اللہ بتاتی ہے باہر مت جانا، نالے کے پاس مت جانا، وہ بچہ نالے کے پاس چلا گیا اور دھڑام سے نیچے گر گیا، نجاستوں میں لتپت ہو گیا، اللہ وہ ماں کسی کو نہیں پکارتا، بچہ کسی کو نہیں پکارتا، امی امی کہہ کے پکارتا ہے، امی امی کہہ کے پکارتا ہے، اے اللہ وہ لرس بھی رہا ہے، وہ ڈر بھی رہا ہے، ماں مارے گی لیکن سوچتا ہے ماں کو نہ پکارو تو کس کو پکاروں، اللہ ماں دوڑے ہی جاتی ہے اور اس کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے، کہتا ہے ماں دیکھو نا میرا پورا بدن ناپاک ہو گیا، میرے منہ میں نجاست چلی گئی، میرے ناکوں میں نجاست چلی گئی، میرے کان میں نجاست چلی گئی، میرے آنکھوں میں نجاست چلی گئی، ماں اس کو تھپکی دیتی ہے، بیٹا تو میری گود میں آ گیا ہے، میں سب پاک کر دوں گی، میں سب صاف کر دوں گی، اے اللہ اس چھوٹے بچے سے کہیں زیادہ ہم گناہوں میں لتپت ہو گئے، اللہ اس کا تو صرف ظاہری ناپاک ہوا، اللہ ہماری روح ناپاک ہو گئی، ہمارا دل ناپاک ہو گیا، اللہ جی دل ناپاک ہو گیا، دل کا ذرہ ذرہ ناپاک ہو گیا، بدبودار ہو گیا، اے کریم آقا، اے رحیم آقا، اے پیارے اللہ، اے مشفقت کرنے والے اللہ، اللہ ہمارے باطن کے گناہوں کو زائل فرما دیجئے، نجات دے دیجئے، صاف فرما دیجئے، تزکیہ فرما دیجئے، اے اللہ ایسا تزکیہ جس کے بعد کوئی زلالت نہ ہو، ایسی پاکی جس کے بعد نجاست نہ ہو، اللہ ایسی ایسی پاکی جس کے بعد نجاست نہ ہو، اے اللہ ہمارے دل کا پورا پورا تزکیہ فرما دے، تزکیے کا جذبہ عطا فرما دے، تزکیے کے راستے عطا فرما دے، اے اللہ گناہ کرتے کرتے زمانہ گزر گیا، میرے مولا زمانہ گزر گیا، کچھ تو ہم علماء کے لباس میں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ علماء ہیں، یہ نائبین انبیاء ہیں، اللہ مگر تو ہی جانتا ہے ہم اندر سے کیا ہیں، میرے مولا معاف فرما دیجئے، کرم کر دیجئے، ورنہ انہی محبت کرنے والوں کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، اے اللہ آخرت کی رسوائی سے بچا دیجئے میرے مولا، اے اللہ اور آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما دے، پوری امت کو بچا دے، امت کے ایک ایک فرد کو بچا دے، حالات و مصیبتوں سے بچا دے، بیماریوں سے بچا دے، اے اللہ ہمارے حضرت مولانا مظہر عالم صاحب جو ہمارے بچوں کے نانے ہیں، نانا ہے اللہ، بڑے عالم ہیں، پرانے ہیں، اے اللہ ان کی بیماریوں کو ختم فرما دے، اے اللہ بیماری کی شدت اور تکلیف کو ختم فرما دے، اے کریم آقا فضل کر دیجئے، رحم کر دیجئے، اے اللہ ساری چیزیں تیری قدرت میں ہے، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، اور ہم تمام کو ایسی بیماریوں سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ یہاں جتنے آپ کے بندے ہیں، اے اللہ کسی کی ماں بیمار، کسی کے باپ بیمار، کسی کے گھر میں کوئی بیمار، اے اللہ تمام کو شفا نصیب فرما، اے اللہ تمام کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، پوری امت کو بہترین بدلہ عطا فرما، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے مولانا مظہر عالم صاحب جو ہمارے خسر صاحب ہیں، پرانے عالم ہیں، ان کی طرف سے آپ تمام حضرات کو ایک تسبیح پیش کی جا رہی ہے، اس امید پر کہ آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔